لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے اللہ جل شانہ حضرت کی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے 29 مارچ کو جو مکتوب شریف پڑھے گئے تھے اس کے بعد الحمدللہ حقیقت محمدی کی کتاب کی تعلیم شروع ہو گئی تھی اور وہ ایک مہینہ مطلب جاری رہی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اب مکمل ہو گیا ہے تو ہم دوبارہ مکتوب شریف کی طرف واپس آتے ہیں تو مکتوب نمبر 217 اس کا نمبر ہے یہ ملا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا اس بیان میں کہ نسبت باطن جس قدر جہالت اور حیرت کی طرف لے جائے اس قدر بہتر ہے اور اس بیان میں کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاء اللہ کے باعث مشرب غلط ہوتے ہیں اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے اور قضاء معلق ان مشروط و قضاء مبرم یعنی غیر مشروط کے درمیان فرق اور میں سے ہر ایک کے حکم کے بارے میں اور اس بیان میں کہ جو قطعی طور پر اعتماد کے لائق وہ صرف کتاب و سنت ہے اور اس بیان میں کے بعد مخلصوں کو طریقہ سکھانے کی اجازت دینا ان کی کمال تکمیل کی علامت نہیں ہے اور ان سے متعلق امور کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الطاہرین وعلیہم اجمعین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل اور اولاد پر صلاۃ والسلام ہو۔ ایک عرصہ سے آپ نے اپنے حال و احوال سے مطلع نہیں کیا، بہرحال استقامت مطلوب ہے، کوشش کرے کہ عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے بال برابر بھی خلاف شریعت کوئی کام نہ ہونے پائے اور باطنی نسبت کی حفاظت کو ہم ترین مقاصد میں سے سمجھیں۔ اور باطنی نسبت جس قدر جہالت کی طرف لے جائے بہتر ہے اور جس قدر حیرت تک پہنچے اس قدر بہتر ہے، کیونکہ کشوف الہی اور ظہورات اسمائی جو بھی اس راہ میں واقع ہوں وہ سب اصول الہی کے حاصل ہونے کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور جہالت یا نادانی اور مطلوب کے نتانے کے علاوہ کوئی دوسرا عمر باقی نہیں رہتا۔ اور کشوفی کونی کے بارے میں کیا تحریک کیا جائے، کیونکہ وہاں خطا کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور غلطی کا گمان غالب ہے، اس کے وجود و عدم کو ایک ساتھ جاننا چاہیے۔ اگر سوال کرے کہ کیا سبب ہے کہ بعض کشوف کونی جو یا اللہ سے صادر ہوتے ہیں ان میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے، مثلا خبر دی گئی کہ فلاں شخص ایک ماہ کے بعد مر جائے گا، سفر سے وطن واپس آئے گا، لیکن اتفاق نہیں ایک ماہ بعد، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات واقعہ میں نہیں آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق کشف ہوا ہے اور جس بات کی خبر دی گئی اس کا حاصل نچن شرائط پر مشروط تھا، صاحب کشف نے اس وقت اور شرائط کی تفصیل پر اطلاع نہیں پائی اور اس چیز کے مطلق طور پر حاصل ہونے کا حکم کر دیا، یا یہ وجہ ہے کہ لوہے محفوظ کے حکام میں سے کوئی حکم عارف پر ظاہر ہوا کہ وہ حکم فی نفسی میں ہو اس بات کے قابل اور بظاہر معلق کی قسم سے ہے، لیکن اس عارف کو اس حکم کے معلق ہونے اور اس کے میں ہونے کے قابل ہونے کے مطابق کچھ خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وہ عارف اپنے علم کے مطابق حکم کرے گا تو اس میں ضرور اختلاف ہونے کا احتمال ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی کہ نوجوان کل صبح ہوتے ہی مر جائے گا۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام کو اس نوجوان کے حال پر رحم آیا اور آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ تجھ کو دنیا میں کس چیز کی آرزو ہے؟ اس نے عرض کیا کہ دو چیزوں کی آرزو رکھتا ہوں، ایک کنواری بیوی اور دوسرا حلوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دونوں چیزیں مہیا کی جائے۔ وہ جوان رات کو اپنے ساتھ حلوت میں بیٹھا ہوتا اور حلوے کا طبق اس کے سامنے تھا۔ اتفاق کے اس اثنا میں ایک ضرورت مند سائل دروازے پر اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اس جوان نے حلوے کا طبق اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے انتقال ہونے کی خبر منتظر تھے۔ جب دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جوان کا حال معلوم کر کے آؤ، معلوم ہو کہ خوش حرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے۔ اس نے میرے جبرائیل علیہ السلام حاضر عرض کیا کہ حلوے کی صدقے کی وجہ سے جوان کی بلا رف ہو گئی۔ دیکھا تو اس کے بستر کے نیچے ایک بڑا مردہ سام پڑ گیا جس کے پیٹ کے اندر اس کا حلوہ بھرا ہوا تھا، کہ حلوے کی جاتی کی وجہ سے وہ سام مر گیا۔ یہ فقیر اس حکایت کو پسند نہیں کرتا اور جبرائیل علیہ السلام پر خطا کی تجویز نہیں کرتا کہ وہی قطعی کے حامل ہیں اور حامل وہی پر خطا کا اعتماد کرنا برا سمجھتا ہوں۔ مگر اس قدر کہتا ہوں کہ حضرت مرد عصمت و امانت اور عطا کا عدم احتمال صرف وہی تک مخصوص ہے کہ جو حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے صرف تبلیغ پر موقوف ہے، اور یہ خبر وہی کی قسم کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے علم کی خبر دینا مقصود تھی جو لوح محفوظ سے حاصل ہوا تھا، اور جمعہ ہو اس بات کا محل نازل خبر میں خطا کی گنجائش ہو سکتی ہے، بخلاف وہی کہ وہ مجرد تبلیغ ہے، اور دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا جس طرح کی شہادت اور اخبار کے درمیان فرق ہوتا ہے، کیونکہ اول وہ اشرے کے اعتبار سے معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو رشد و ہدایت نصیب فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ قضاء دو قسموں پر ہے، قضاء معلق اور قضاء مبرم۔ قضاء معلق میں تغیر و تبدل کا احتمال ہوتا ہے، اور قضاء مبرم میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدیا، میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ قضاء مبرم کے بارے میں ہے، اور قضاء معلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے مٹاتے ہو، جس کو چاہتے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ میرے حضرت قبلہ گاہی پیر مرشد حضرت قدسی فرمایا کرتے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ نے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضاء مبرم میں کسی شخص کو تبدیلی کا مجال نہیں ہے، مگر مجھے ہے، اگر میں چاہوں تو اس میں تصرف کر سکتا ہوں، اور وہ اس بات پر بہت تعجب کرتے تھے اور بعید استفام جانتے تھے۔ یہ بات مدت تک اس فکر کے ذہن میں رہی، یہاں تک حضرت سبحانہ تعالیٰ نے اس دولت عظمیٰ سے اس طرح کی مشرف فرمایا کہ ایک دن ایک بلیا کے دفاع کرنے کے درپا ہوا، جو بعد دوست میں سے ایک دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑی التجا عاجزی اور نیاز خوشو کی کشف الہام سے معلوم کے لئے محفوظ میں سمر کی قضا کسی عمر کے ساتھ معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس بات سے ایک طرح کی آس و نامید ہو گئی۔ اس وقت حضرت سید محی الدین کو دوسروں کی بات یاد آئی، تو دوبارہ منتر ملتجی اور متاثر ہوا، اور بڑی عجز نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب ماس حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر ہو گیا کہ قضاء معلق بھی دو طرح پر ہوتا ہے، ایک وہ جس کا معلق ہونے لوح محفوظ پر ظاہر کر دیا گیا ہو، دوسرے فرشتوں کو بھی اس کی اطلاع دی گئی ہو، اور دوسرے وہ قضاء جس کا معلق ہونا صرف حق تعالیٰ کے علم میں ہو، اور بس لوح محفوظ میں وہ قضاء مبرم کی صورت رکھتی ہے، اور قضاء معلق کے دوسری قسم میں پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہے کہ حضرت سید محی الدین نے قدس روح کی بات دی اس اخیر قسم سے جو قضاء مبرم کی صورت رکھتی ہے، نہ کہ اس قضاء جو حقیقت میں مبرم ہے، کیونکہ اس میں تصرف و تبدل عقلی اور شرعی طور پر محال ہے، جیسے کہ بات پوشیدہ نہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضاء کی حقیقت پر اطلاع بہت کم ہے، تو پھر اس میں کوئی تصرف کیسے کر سکتا ہے؟ اور صافت مصیبت کو جو اس مصیبت دوست پر پڑی تھی اس قسم کے آخر میں پائے، اور معلوم ہوتا حق تعالیٰ نے اس بلیا کو اس فقیر کے التجا سے دفع فرما دیا۔ والحمد للہ سبحان و تعالیٰ علی صادقہ حمدا کثیرا طیبا مباركا فی مبارک علیہ وکما یحب ربنا ورد الصلاة والسلام وتحية العسید الاولی والاخرین خاتم الانبیاء والمرسلین الذی ارسل رحمة العالمین وعلى اصحابه وعلى جميع اخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين أجمعين، اللهم جل من محبيهم وتعبي أسارهم ببركة هؤلاء الكبراء، ويرحم الله عبدا قال أمينا۔ اس بات پر اللہ جل شانہ کی حمد ہے، اسے حمد کثیر طیب اور مبارک، جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اولین و آخرین کے سردار انبیاء مرسلین کے خاتم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ سے کے آل و صحاب اور آپ سے کے تمام بھائیوں جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں، اور تمام مقرر فرشتوں پر صلاۃ والسلام و تحیہ ہو۔ یا اللہ تو ہم کو ان بزرگوں کی برکت سے ان سب سے محبت کرنے والا، ان کے اثار و افعال کا تابع دار بنا۔ اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت فرمائے اور جو امین گئے۔ اب ہم اصل بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعض علوم الہامی میں جو خطا ہو جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بعض مسلمہ عقائد مقدمات جو صاحب الہام کے نزدیک ثابت ہیں، وہ نفس عمر میں خاص علوم الہامی سے ایسے خلط مت ہو جاتے کہ صاحب الہام ان میں تمیز نہیں کر سکتا، کہ بلکہ تمام کے تمام علوم کو الہامی خیال کر لیتا ہے۔ لہٰذا ان علوم کے بعض اجزاء میں غلطی ہونے کی وجہ سے لازمی طور پر مجموعی علوم میں غلطی واقع ہوگی، اور کبھی ایسا جو ہوتا ہے کہ عارف کشوف اور واقعات میں عمر غیبی کو دیکھتا ہو خیال کرتا ہے کہ ظاہر پر معمولی اور صورت پر منحصر ہے، وسائل کے مطابق حکم کرتے ہوئے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ امور ظاہر سے پھرے ہوئے ہیں اور تعبیر و تعبیر پر محمول ہیں، اس مقام پر بھی کشف سراسر غلط ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو کچھ قطعی اور اعتماد کے لائق وہ صرف کتاب و سنت ہے، جو کہ وہی قطعی سے ثابت اور فرشتے کے ناظرین سے مقرر ہوئے ہیں، علماء کے اجماع اور مجتہدین کے اجتہاد بھی انہی دو اصلوں اور کتاب سنت کے تر راج ہے. ان چار شرعی اصول کے راجوں کو جو گرم اصول کے مطابق ہے تو مقبول بننا نہیں، اگرچہ صوفیوں کے علوم معرف سے ہو یا ان کے الہام اور کشوف سے ہو، لہٰذا ان کے وجد و حال کی جب تک شرع شریف کے ترازو میں نہ تول لے اس وقت تک وہ نیم جو سے بھی نہیں خریدتے، ان کے کشوف الہام کی جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لے ان کے نیم جیتل کے برابر پسند نہیں کرتے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. طریقہ صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ کہ شرعی اعتقادات کی حقیقت پر جو حقیقت ایمان ہے یقین زیادہ ہو جائے، کام شری کی ادائیگی میں آسان لطف حاصل ہونے لگے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اور باری تعالیٰ کا وعدہ جو آخرت پر موقوف رکھا گیا ہے وہ دنیا میں ثابت نہیں، اور مشاہدات و تجلیات جن پر صوفیہ خوشی مناتے ہیں وہ صرف دلال سے آرام اور شبہ مثال سے تسلی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے اور البرا ہے. میں ڈرتا ہوں اگر مشاہد تجلیات کی حقیقت کو جیسے کہ وہ بیان کروں تو اس طرح کے مبتدیوں کی طلب میں فطور پیدا ہو جائے، ان کے شوق میں کمی آ جائے، اور میں اس سے بھی ڈرتا ہوں اگر ان کے علم کا وجود بیان نہ کروں تو حق و باطل سے ملانے والا نہ ہو جاؤ. البتہ اس قدر اظہار کرنا ضروری ہے کہ اصلاح کے مشاہدات و تجزیات کو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ کو طور کے تجلی سے کسوٹی پر پرکھ لے اگر درست نہ لکھ لے تو مجبوراً اس کو ذلال اور شکر مثال پر محمول کرنا چاہیے، تو پھر شاید درست ہو، کیونکہ تجلی سے مقصود دک و فقط یعنی پارا پارا ہونا ہے اور دنیا میں سے چارہ نہیں. ہاں باطن پر متجلی خاص ظاہر پر دک و فقط ضروری. البتہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس وسما سے مستثنا ہے. آپ کو دنیا میں رویت باری تعالیٰ میسر ہوئی شب معراج کا موقع پر، سر مو بال برابر بھی ہوش ہوگا میں فرق نہیں آیا، اور آپ سن کے کامل متبین کو جس مقام سے بیرابر ہیں ان کو بھی زلال میں ذل کے پردے کے بغیر رویت نہ ہوگی. وہ صاحب تجلی سمجھے نہ سمجھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشاہدے کے حال کے تجلی سے ہوش ہو گئے تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے یہ بھی جاننے کے بعد مخلصوں کو اجازت دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح پر ایک جماعت کو گمراہی کے بوہر سے نکال کر حق جل وعلا کے راستے میں رہنمائی کرے، اور خود بھی طالبوں کے ساتھ ذکر میں مشغول رہیں اور ترقیات حاصل کریں، اس تعلق پر خوب غور کر کے کوشش کریں تاکہ ان کی بقایا بری عادتیں دور ہو جائیں اور مرید مسترشد دونوں سال سے مشرف ہو سکیں، نہ کہ یہ جا کر مال و تکمیل کے وہاں میں ڈال کر مقصود سے باز رکھے. وما علی الرسول الا البلاغ. بہت قیمتی مکتوب شریف ہے، بہت عام بات کی تفصیل اس میں بتائی جا رہی ہے. سب سے پہلے حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی باطنی نسبت کی حفاظت کرنی چاہیے. ظاہری نسبت بھی ہوتی ہے، جیسے احکامات ظاہر کے ہوتے ہیں، اور باطنی نسبت بذات خود جو چیز ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک کہ اللہ جل شانہ کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اور دوسرا بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق رضا قائم ہو جائے، قبولیت والا قائم ہو جائے، اور بندے کا تعلق قائم ہو جائے مستقل طور پر دوام سنت کی پیروی اور صحیح عقیدے کی اور خلوص اور مل جو مطلب جو انہیں اللہ پاک کی پسندیدہ معلوم، یہ جو ہے نا بندے کی طرف ہو. من کان للہ کان اللہ لہو کا گویا کہ مسئلہ ہو جائے نسبت کی لاتی ہے. تو یہ بات کی نسبت چونکہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ سارے کام اس کے لیے کیے جاتے ہیں. ہم ظاہر ہے اللہ پاک کی رضا اگر نہ رہے تو کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اگر ابدیت نہ رہے تو پھر کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو لہٰذا باطن نسبت کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. جن چیزوں سے باطن نسبت کو فرق ہو سکتا ہے، اس میں خلل پڑ سکتا ہے، نقصان آ سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے. تو اس کے بارے میں تفصیلات کا وقت یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ایک ارشاد فرمایا گیا، اس کی تشریح ہو گئی آگے جو دوسری باتیں اس کی طرف جاتے ہیں. فرمایا کہ جو باطل نسبت ہے یہ جس قدر جہالت کی طرف لے جائے بہتر ہے, اور جس قدر حیرت تک انسان پہنچے اس قدر بہتر ہے. عجیب بات ہے. سطحی طور پر اس کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں لوگ اس کو کیا سمجھے, لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات حضرت نے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کسی بڑے عالم کے سامنے کیا سمجھتا ہے؟ جاہل سمجھتا ہے. اور جو علامہ الغیوب ہے اور جو علیم ذات ہے, جس کو ہر چیز کی آگاہی ہے بغیر کسی واسطے کی, جب انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے پائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو علم سمجھے گا. تو علم نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت نے ہمیں اپنے آئینے کے اندر اللہ جل شانہ کی عظمت دکھائی ہے. جو ہمارا آئینہ ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ کی عظمت کی طرف ہمارا رخ کر دیا ہے. جو شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, صحیح بات یہ ہے کہ وہ جاہل ہے. حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ باوجود اتنے بڑے مقام کے شیخ الہند باوجود اتنے بڑے مقام کے حضرت فرماتے ہیں برسوں کے پڑھنے پڑھانے کے بعد جو چیز حاصل ہوئی ہوئی ہے, چم پہلے جہل مرکب میں مبتلا تھے, اب جہل بسیط میں آ گئے. پہلے ہم اپنے آپ کو جہل نہیں سمجھتے تھے, اب اپنے آپ کو جہل سمجھنے لگے ہیں. اب بتاؤ کیا کہیں؟ تو یہ جو بات ہے, دیکھو انسان جب اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو اس کے سمجھنے کے ساتھ میں بہت زیادہ رضائل وابستہ ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا اور ہوگا بقدر ضرورت عالم, اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا اور ہوگا بقدر ضرورت عالم, تو اس جہل کو جو بقدر ضرورت عالم کے مقابلے میں جہل ہے اس سے محفوظ ہوگا, اور اس علم کے ادراک سے جو عجب کا اور تکبر کا باعث ہو اس سے بھی محفوظ ہوگا. ایسے شخص ماشاء اللہ ہوا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, ان کو انگریز جج نے کسی مسئلے کے سلسلے میں بلایا تھا, کچھ باتیں انہوں نے پوچھنے کی حضرت سے. حضرت سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ اب حضرت نے سوچا اس وقت کی ضرورت کی بنیاد پر کہ اگر میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا تو اس کو سمجھے گا نہیں, اور جو مقصد ہے جس کے لیے مجھے بلایا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا, اور اگر میں آپ کو عالم کہتا ہوں تو واقعی کس حالات ہیں؟ تو حضرت کو اللہ پاک نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی, تو حضرت نے جواب دیا لوگ مجھے عالم سمجھ گئے ہیں, لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں. جب بھی ہوشیار تھا وہ سمجھ گئے. ٹھیک بات ان کی سمجھ میں آ گئی. تو اپنے آپ کو عالم کہنا بہت بڑی جسارت ہے, اور لوگوں کا کسی کو عالم کہنا یہ اس کی بڑی خوشی ہے, کیونکہ بندے کا گمان تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو جہالت ہے, میں تو ذرا تھوڑا سا اور کی طرف لے گیا. حضرت کا یہاں اس سے مراد اتنا ہے کہ جس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, چونکہ یہ معرفت الہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, تو معرفت الہی, اب اللہ جل شانہ ورا الورا ہے, لے سکے مثلی شین کے بارے مثال موجود نہیں, ذہنوں سے ورے ہیں, علم میں نہیں آ سکتا, سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایسے صورت میں اگر میں کہوں کہ اللہ ایسا ہے, یعنی علم کی طرف نسبت کروں, تو خلاف واقع ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں جانتا, یہ واقع ہے, یہ واقعی بات ہے, ایسے ہی ہے, تو خلاف واقع سے واقع کی طرف آنا ایسا ہے, صحیح ہے نا. خلاف واقع اگر میں کہوں اللہ ایسا ہے تو خلاف واقع ہے, اس کی نسبت علم کی طرف ہے, ایسا ہے علم ہے, اور میں نہیں جانتا جہالت ہے. یا حضرت کی وہ جو جہالت مراد ہے, جہالت سے مراد یہ جہالت ہے کہ انسان بچشم بصیرت کہے, بچشم بصیرت کہے کہ میں نہیں جانتا کہنا. ایک تو ہوتا ہے نا انسان کوشش ہی نہ کرے, دوسرے کی کوشش پوری کر لے لیکن نہ ہو سکے, تو دونوں کی باتوں میں بڑا فرق ہے. حضرت مولانا شفیع صاحب نے جو ہمارے شیخ نے فرمایا, ایسے توکل تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے کہ جیب میں کچھ نہ ہو کہ کہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور میں توکل تو وہ ہے کہ بینک بھرے ہو اور کہے کہ اللہ ہی کرتا ہے, فرق ہے نا دونوں میں, دونوں میں فرق. تو یہاں پر جو باطنی نسبت تمام مراقبات اور تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد آپ کے اوپر جو باطنی بات کھل گئی ہے, وہ یہ بات کھل گئی ہے کہ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, یہ ہو جا رہا ہے. اور اللہ کی شان آپ کے اوپر کھل رہی ہے, لیکن اللہ کی ذات آپ سے چھپ رہی ہے, یہ حیرت پیدا کرے گا. اللہ کی شان آپ کے اوپر کھل رہی ہے اس میں ظاہر کی وجہ سے, اور اللہ تعالی کی ذات آپ سے چھپ رہی ہے, اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حیرت پیدا ہوگی. تو فرمایا کہ جس قدر حیرت تک پہنچے, جس قدر حیرت تک پہنچے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر جتنا کھلا, اس میں باطن جتنا کھلا, اس قدر حیرت زیادہ ہوگی. جس میں اس میں ظاہر نہیں کھلا اور جس پہ اس میں باطن نہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن دوسرا ہے جو اس میں ظاہر اس پہ بہت کھلا ہے, اللہ کی شان, یہ بھی اللہ, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی. ہاں جی, کئی گوشے کھلتے ہیں, ساری چیزیں کھلتی ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ نہیں پتا. جتنا یہ کل ہے اتنا وہ چھپ رہا ہے. ایسی صورت میں حیرت نہ ہو تو کیا ہو؟ پتلی کی طرح نظر میں مستور رکھو. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ پتلی جو ہے جس کے ذریعے سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. بس یہی چیز ہے. کیونکہ کشوف الہی اور ظہورات اسمائی جو بھی اسلام میں واقع ہو سب رسول اللہ کے حاصل ہونے کے بعد کم ہو جاتے ہیں, یعنی نسبت جب مل جائے حاصل ہو جائے اس کے بعد یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. یہ راستے کے تماشے ہیں ہمارے شیخ کے الفاظ. دراصل میں نے کچھ اس قسم کی بات عرض کی تو فرمائے دور کو دور کو راستے کے گل تماشے. تو یہ راستے میں تو ہوتے ہیں لیکن جس وقت راستہ قطع ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے, پھر آپ کو اپنی کمائیگی کا اظہار ہونے لگتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. وہ جو جاننے کا زوہم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی نہیں مطلب پھر وہ اس کو سمجھ میں آتا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جو اپنے آپ کو گناہگار اور خطا کار اور سیاہ کار اور نینجار فرماتے تھے, اصل میں انہی چیزوں کے ظہور کے بعد ہوئے تھے نا ساری چیزیں, ویسے تو نہیں فرماتے تھے. ہاں جی اور کشوفی کونی, کشوفی کونی سے مراد یہ کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت روس میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کم ہو گیا, دو ہفتے کے بعد کم, یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ پھر وہ تو فضولی چیز ہے, یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ تو ایک اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی جہالت میں ڈال رہے ہیں. لیکن بہرحال کشوفی کونی جو ہے یہ کیا ہے, یہ فرمایا اس میں تو خطا کا بہت ہی زیادہ امکان ہے. اس وجہ سے ان کے تو ہونے نہ ہونے کو برابر ہی سمجھے جائے. اچھا اگر ہو رہے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, نہیں ہو رہا تو پرواہ نہ کرو. ہاں جی پرواہ نہ کرو, اور اگر ہونے کو آپ کچھ سمجھنے لگے وہ نہ ہونے پہ آپ پڑنے لگے تو بس سمجھو کہ خوشامت آئی ہے. بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے نا, ٹوپی پیچھے رکھتے تھے, کہتے جس کے پیچھے تک ہے اس کی خوشامت آئی ہے, جس کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس کی خوشامت آئی ہے. آئی بیچارا بہت ہی پریشان ہوگا, اپنے آپ کو خراب کرے گا. آئی اور اگر سوال کرے کہ کیا سبب ہے کہ بعض کشوف کونی جو ولی اللہ سے صادر ہوتے ان میں غلطی واقع ہو جاتی ہے, ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے. مثلا خبر دی گئی کہ فلاں شخص ایک ماہ کے بعد مر جائے گا یا سفر سے وطن واپس آئے گا, لیکن اتفاقاً ایک ماہ بعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی وقوع میں نہیں آتی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق کشف ہوا ہے اور جس بات کی خبر دی گئی ہے اس کا حاصل ہونا چند شرائط کے ساتھ مشروط تھا, اور صاحب کشف اس وقت ان شرائط کی تفصیل کو نہیں پا سکا تھا, اور اس چیز کے مطلق طور پر اس نے حاصل ہونے کا حکم کر دیا. کیا یہ وجہ ہے کہ لوح محفوظ کے احکام میں سے کوئی ایسا حکم عارف پر ظاہر ہوا کہ حکم فی نفسی محض اس بات کی قابل ہے, یعنی قضاء معلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, لیکن عارف کو سب کے معلق کون اس میں ہونے کے قابل ہونے کے مطابق کچھ خبر نہیں رہی. اس صورت میں اگر وہ عارف اپنے علم کے مطابق حکم کرے تو اس میں ضرور اختلاف ہونے کا احتمال ہے. بعض دفعہ تو صاحب کش کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے, کیونکہ کش جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اشارات پر مبنی ہوتا ہے, ان اشارات کو جوڑنا اور اس سے جنب ہو جیسے خوابوں میں ہوتا ہے تعبیر اس کی ہوتی ہے, تو اس طرح کش کی بھی ایک قسم کی تعبیر ہوتی ہے اور اس میں اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ اندازہ جو ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں دور پہاڑ کے اوپر ایک ٹہنی ہے مڑا ہوا، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، چمک رہی ہے، میں سمجھوں کہ چاند آئی اور میں پھر مجھے چاند نظر آئے، اور میں اس پر قسم بھی کہہ لوں کہ میں نے بڑے چاند نظر آئے اور بات غلط ہو چاند نہ ہو، وہ تو دور کی چیز ہے نا، دور میں بڑی چیز چوٹی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ چھوٹی چیز قریب ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بال آم کے سامنے مڑا ہوا آ جائے تو آدمی دور سے یہ سمجھے گا کہ یہ پہچان ہے، ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے نا انسان کے جو آنکھ ہے وہ روشنی کے ذریعے سے دیکھتی ہے نا، تو روشنی تو اسٹریٹ لائٹ میں جاتی ہے، مطلب یہ اسٹریٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے لائن میں، تو اب اس صورت میں دیکھیں یہاں چھوٹی چیز ہے تو اگر آپ ادھر سے فوکس کر لیتے تو آپ کو بڑی نظر آئے، ہاں جی، اور اگر بڑی چیز ہے تو آپ کو یہاں فوکس کر لے تو چھوٹی نظر آئے، ہاں جی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بعض دفعہ غلط انداز لگاتے، جیسے حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف غلط ہوا تھا، حالانکہ بہت بڑے صاحب کشف تھے، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اس وقت 49 سال کے لگ بھگ عمر کی ضرورت تھی، تو حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت کا کیا خیال حال ہے، مطلب یعنی آپ کچھ اپنے انداز سے کیا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں بعض دفعہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان ضعیف سے ضعیف سہارا بھی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے ان کا والد آئی سی یو میں ہے تو بڑا پریشان ہے، تو وہ کوئی نرس اگر باہر نکل آئے وہاں آئی سی یو سے تو اسے کہتا ہے جی کیا حال ہے میرا باپ بچ جائے گا، حالانکہ وہ نرس بیچاری کو کیا پتا، وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، ہاں جی، تو اب یہ جو اس کا پوچھ رہے ہیں یہ کوئی اپنے تسلی کے لیے وہ کر رہا ہے، اور میں صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان بات تو نہیں ہے، اور بس تو تمہیں ڈاکٹر بھی صحیح نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ملائکہ نام کرم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا مطلب اسے، حضرت فرمایا نہیں نہیں حضرت ابھی 10 سال عمر موجود ہے، ابھی 10 سال عمر موجود ہے، تو اسی میں فوت ہو گیا 49 سال کے بعد میں، ہم لوگ بڑے ہیں نا کہ کیا ہو گیا حضرت کا کشف کیسے غلط سر، حضرت سے پوچھے حضرت کیا ہوا، پر میں نے جب حضرت کے اس طرف غور کیا حالت کی طرف تو مجھے مہدی کا لفظ مشروف ہوا، تو ماں مہدی کا جو لفظ ہے اس کے اگر ابجد ہم نے معلوم کر لیا تو 59 بن گئے، تو میں نے کہا 59 سال عمر ہے تو 49 سال اس کے 10 سال کا بھی باقی، لیکن پتہ تھا کہ حضرت جس وفات جس عمر میں فوت ہوں گے 49 سال کی عمر میں وہی مخصوص ہوا تھا 49 سال، اب ان کا جو ہے نا مطلب گویا کہ جس سن عمر میں فوت ہونا تھا وہ تھا، لیکن ان نے کیا مطلب لیا جو ان کے ابجد کے تعداد ہے اس کے حساب سے، اب یہ کش کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا، کش کے ساتھ تو مہدی کا لفظ تھا، لیکن اس سے اندازہ لگانا یہ پھر ان کا اپنا تھا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ گرو کی بات ہے، فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تقدیری معلق مشروط، یعنی یہ کام اگر ہو تو ایسا ہو جائے گا، اور دوسرا ہوتا ہے تقدیر مبرم، چاہے آپ کچھ بھی کرے وہ سا ہوگا، لیکن وہ ایسا ہے، تو تقدیری معلق جو ہوتا ہے اس میں وہ شرط اگر پوری ہو جائے تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اور شرط پوری نہ ہو تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تقدیر مبرم جو ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن وہ تقدیر مبرم ضروری نہیں کہہ رہے کہ وہ کو لے تو تقدیر معلق تو کھلے لیکن تقدیر مبرم نہ کھلے، بات غلط ہو جائے گی. تقدیر مبرم میں کچھ اور ہے اور تقدیر معلق میں مشروط طور پر کچھ اور ہے، لہذا نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. آگے جا کر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام، یہ جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا تو یہ حدیث شریف کے نزدیک کوئی زیادہ مستند روایت نہیں ہے، لکھا ہے کہ حدیث کا ماخذ بیان کرنے والوں کے نزدیک یہ روایت باطل ہے بلکہ جاہلوں کی من گھڑت ہے، اس لیے حضرت مجسد مصب نے اس کو رد کرتے فرمایا یہ فقیر یہ نقل رہنے بھی پسند ہو. اصل میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں احادیث شریفہ کا وہ اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ احادیث شریف کے اوپر کام اتنا یہاں نہیں پہنچا تھا، لہذا جو روایت جس طریقے سے پہنچی تھی وہ علماء اس طرح بیان فرماتے تھے. اب حضرت نے روایت تو بیان فرمانی، روایت کو حدیث شریف کے مطابق رد نہیں فرمایا، کیونکہ وہ علم تو حضرت تک پہنچا نہیں تھا، یہ کسبی علم میں بات ہی نہیں ہے. حدیث کا علم کیا ہے؟ کسبی علم ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کتاب ملے گا، کوئی روایت ملے گی، اسی سے آپ اخذ کر سکیں گے، تو روایت نہیں پہنچی تھی. حضرت مرزا بدر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں اور بڑے بزرگ، اس وقت حدیث شریف کو پہنچ چکی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہے نا دمسر تھے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، مرزا بدر جانا رحمۃ اللہ علیہ. یہ مرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، لہذا قاضی ثناء اللہ پتی رحمۃ اللہ جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام حضرت نے اپنے شیخ مرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ کے نام پر تفسیر مزری لکھی ہے، تفسیر مزری اس کا ہے. تو حضرت مرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو صحابہ کا جو اشارہ ہے مطلب تشہد میں، مجدد صاحب رحمتہ کی تحقیق یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کر کے نا اس طرح رکھتے ہیں، حضرت کا اس طرح ہاں جی، تو فرمائے کہ حدیث شریف میں تو یہی ہلکا بنانے کا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ مجدد صاحب ہم ایسا فرماتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس وقت چونکہ احادیث شریفہ اتنی نہیں پہنچی تھی ہندوستان میں، اس وجہ سے اگر یہ بات حضرت تک پہنچ چکی ہوتی حدیث تو حضرت کبھی اس طرح نہ فرماتے. چونکہ مرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ہم کرتے اس طرح کرتے تھے، تو ان سے سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے شیخ تو اس طرح کرتے ہیں، تو حضرت نے پھر یہ بات فرمائی کہ اگر حضرت کوئی تقدیر تحقیق پہنچ جاتی تو حضرت ضرور اس کو تبدیل فرماتے. اس قسم کا واقعہ صرف صوفیاء کے ساتھ نہیں، بھگا کے ساتھ بھی پیش آیا. سا کا جو مقدار ہے اس میں احناف اور مالکیہ کی رائے مختلف ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیعت وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد ہیں. متن امام محمد حضرت نے لکھی ہے، حدیث شریف کے ساتھ بڑا شاہ ہوتا اور فقہ کے ساتھ بھی. ہمارے فقہ کے زیادہ تر باتیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان تک پہنچ گئی. قضاء کے فیصلے تو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو معاملات کی باتیں ہیں, اور جو عبادات کی باتیں ہیں وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قبل اس میں معتبر سمجھے جاتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا, تو انہوں نے ساہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی جو ساہ کی تعریف ہے یہ کیوں اس طرح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود جواب نہیں دیا بلکہ سامنے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تابعی تھے, ان سے فرمایا جاؤ اپنے گھر سے ساہ لے آؤ. تو لیا, جب لیا تو حضرت نے ان سے پوچھا کیا یہ ساہ اس کی کیا تعریف ہے. فرمایا یہ وہ ساہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کرتے تھے. اللہ مدینہ منورہ تھا نا, تو مدینہ منورہ میں ظاہر خاندان میں چلا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے کہا اگر میرا صاحب زندہ ہوتے ہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے, اگر میرے صاحب زندہ ہوتے تو اپنے قول سے رجوع فرما لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ صرف صوفیاء کے ساتھ نہیں ہے, صرف روایت کے اوپر مبنی چیز ہے. تو جو روایت ہے تو اب ظاہر جو روایت آئی ہے تو اس کے حساب سے حضرت نے اس روایت کو رد نہیں فرمائی, کیونکہ اس کے لیے حدیث کے علم کی ضرورت تھی, روایت کے علم کی ضرورت تھی, اس رجال کے علم کی ضرورت تھی. کیونکہ اس وقت تک حضرت کے پاس یہ چیز نہیں پہنچتی تو حضرت نے اپنے فہم رسا سے یہ فرمایا کہ مجھے پسند نہیں آیا, مجھے بات پسند نہیں آئی, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا, بس اپنی بات کے لیے ختم کر دی. یہ ادب کی بات ہے, یہ ادب کی بات ہے. تو اس سے کوئی کہ ہم لوگوں کو بھی ایک سبق حاصل گئی کہ ہم لوگوں کو ایسے معاملات میں جب ہمیں قطعاً معلوم نہ ہو, ایک علم نہ ہو کس چیز کا, اور وجدان دوسرا کہتا ہو, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ واقعہ جو ہے نا جو نوجوان کے اس کا ہوا تھا, اس کے بارے میں یہ بات, بہرحال یہ فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اس کو پسند نہیں فرمایا لیکن اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لی, جو دوسرے ذرائع سے ثابت ہے اس کے لیے اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت نے اشارہ اس سے لے لیا, اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے جو کام تکوینی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے جو کام وہی کا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. وہی کی حفاظت من جانب اللہ کی گئی تھی, قرآن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ ونا بلو حافظ اور ہم اس کے لیے حافظ, بس لہٰذا اللہ پاک نے جب حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اس کے بعد کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آیات نہیں اتری تھی اولا یاسم کبیر اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچایا, اس وقت تک باقاعدہ پہنا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم بارے میں دبایا. ابھی بھی استوان حرز موجود ہے, وہاں پر اس کا نشانی موجود. لیکن جس وقت یہ آیت اتری اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اٹھا دیا, اب ضرورت نہیں. تو اللہ پاک کے پاس فرماتے ہیں وعدہ ہو گیا اس کے بعد پھر نہیں پیدا بیٹھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ ہم ہی تمہیں یاد کرائیں گے, تو اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام جس وقت آیت کریمہ جو وہی آتی تھی وہ پڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یاد کر دے. اس کے بعد پھر آیت اتری وینا جب وہ قرآن آج. تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جو حفاظت کا نظام ہے اللہ پاک نے جو رکھا ہے اس میں کوئی شکاف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لہذا وحی کی حفاظت کی گئی اور سنت کی بھی حفاظت کی گئی، سنت کی بھی حفاظت کی گئی۔ تو ان دونوں کے سامنے کسی کا کشت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے فائدے سے ہی کشت کی بات کے لیے کیا ہے، کشت کی بات کے لیے کچھ نہیں ہے، تاریخ کی بات کے لیے کچھ نہیں ہے جی۔ اس وجہ سے کشف الہام کی بنیاد پر یا تاریخ کی بنیاد پر ہم احادیث صحیحہ کو نہیں رکھ کر سکتے، احادیث صحیحہ کی بنیاد پر ہم اپنے کشفوں کو، الہاموں کو اور تاریخ کو پرکھ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر ہم قرآن اور حدیث اس کو نہیں پرکھ سکتے۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدیث شریف کا جو علم اتنا زیادہ مدون کروایا کہ رجال کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا علم مسلمانوں کو دیا، اتنا بڑا علم دنیا کے کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ ہزاروں راویوں کے سوانح عمر یا ریکارڈ ہو گئے اور اس کو دیکھ کر ابھی بھی کسی کے اوپر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر جس نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، اس نے اپنے کسی اس میں لکھا تھا کہ بعض دفعہ احادیث شریف کا شغل کسی کا اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا اس میں ترقی کر لیتا ہے کہ پھر وہ منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگتا ہے، نتیجے تک وہ شخص اس ذوق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے، بے شک وہ حدیث راویوں کے طریقے سے بالکل صحیح حدیث ہو، لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے آقا کہ اس کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرا کام ہے۔ اور دوسری طرف ایک چیز کو نہ ہونے کا کیا وہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میرا کام ہے۔ ان کو جواب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، سبحان اللہ، چونکہ حدیث شریف ان کا فن تھا، ان کا میدان تھا، 50 سال تک حدیث شریف کے درس دیے ہیں، لوگ کی عمر 50-55 سال ہوتی ہے، حضرت نے 50 سال درس دیے حدیث کا، حدیث شریف کا۔ تو فرمایا کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو غلام محمد قادیانی کو پھر کون چپ کرے گا جب وہ کہے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ممکن ہے روایت کے ذریعے سے صحیح ہو، لیکن میرا دل نہیں کہتا کہ میرا کا کہیں کلام ہو سکتا ہے، پھر آپ اس کو کیسے چپ کریں گے، اس کا منہ کیسے بند ہوگا۔ لہذا جو مروجہ نظام ہے اس میں شگاف نہ ڈالا جائے، اور حدیث شریف کے پرکھنے کا نظام وہی ہو جو راویوں کے ذریعے سے ہے اور کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کچھ حرکت کریں گے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ بعض دفعہ کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کر باقی چیزیں انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں اور وہ اس پر بڑا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس پر فیصلے سے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس دن ہماری بات ہو رہی تھی اوقات کے درس میں، کہ یہ جو اصطلاحات ہیں منطقی جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں, آج کل کے دور میں اس سے بہتر اصطلاحات آئی ہیں اس فن میں, لیکن ہم اپنی کتابوں کو جو پرانی منطقی کتابیں ہیں ان کو ہم نہیں فل فور ختم کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان منطقی اصطلاحات کو ہمارے فقہ کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں اور فنون کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم ان کا تعارف ختم کر دیں کہ ان کا کچھ وجود نہیں اور اپنے نئے اصطلاحات ہم شروع کر لیں, بے شک وہ کتنے اچھی کیوں نہ ہو, تو ان کتابوں کی سمجھنے کے لیے ان کا بقا ضروری ہے. اس پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قول یاد آئی تھی کہ حضرت نے فرمایا تھا یہ جو جاہلی اشعار ہیں فرمایا ایسے ہیں کہ نہ ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ان کو لے سکتے ہیں, کیونکہ بے انتہا بے حیائی ہے اس میں, بے انتہا بے حیائی. اب تصور نہیں کر سکتے کتنی بے حیائی اس کو ہو سکتی ہے, جن نے پڑھا ہے ان کو پتا کتنی بے حیائی اس میں ہے, لیکن باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے, کیونکہ نہ پڑھائے تو وہ عربی جو تفسیر میں استعمال ہوئی ہے, جو حدیث میں استعمال ہوئی ہے, اس عربی کا سورس آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, زبان تبدیل ہوتی رہتی ہے مستقل. دوسری صدی ہجری کی زبان وہ نہیں تھی جو پہلی صدی ہجری کی تھی, اور تیسری صدی ہجری کی اس سے بھی فرق پا گیا تھا, چوتھی صدی کے اس میں بھی فرق آیا تھا. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے اردو پشتو ان کو دیکھ لیں, فرق آتا ہی نہیں آتا. اب جب یہ فرق آ رہا ہے تو اب قرآن تو اس وقت کی عربی میں نازل ہوا ہے. میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں, سبحان اللہ عجیب واقعہ ہے. متا قلیل قرآن میں آیا نا, تو ایک مفسر قرآن وہ اس کے ڈھونڈنے میں نکلے کہ متا کہاں کا لفظ ہے, یہ متا کہاں کا لفظ ہے, مطلب کون استعمال کرتا ہے, کیونکہ جس جگہ پہ وہ تھے وہاں متا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا عربی میں کسی چیز کے لیے. تو یہ کیا مطلب, کیا لفظ ہے؟ تو مختلف جگہوں پہ پھر رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا, ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اپنی ایک بچی اپنے والدہ کو کہہ رہی ہے امی میرا متا کتا لے گیا. اس کے کان کڑے ہو گئے, فور واپس آیا, اس بچی سے پوچھا کیا کہا تو نے, اس نے کہا کہ میرا متا کتا لے گیا. انہوں نے کہا کتنے متا تمہاری, کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے دیکھا وہ برتن مانجنے کا جو ہم پشتوں میں شوڑا کہتے ہیں, شوڑا ہاں, وہ جو ہے نا مطلب وہ جس سے برتن مانجے جاتے ہیں گھاس کا بنا ہوتا ہے, ہاں مانجا. ہاں جی, اب تو خیر سنتھیٹک آئے ہوئے ہیں, وہ تار والا نہیں, وہ گھاس والا آئے, وہ گھاس کا جو ہے نا ذریعے سے جو بنتا تھا اس سے جو ہے نا مطلب برتن, اس کو متا کہا. واہ سبحان اللہ, اب بتاؤ یہ لفظ اگر اس بزرگ کی یہ کوشش نہ ہوتی تو متا کا صحیح معنی معلوم ہو سکتا ہے؟ اور این ممکن ہے کہ 200 سال کے بعد وہاں سے بھی وہ لفظ ختم ہو چکا ہو, پھر کیا کرو گے؟ پھر تبدیلی تو آ گئی ہے. اسی طریقے سے جاہلی اشعار جو اس دور کے تھے صفا معلقہ اور اس لیے وہ جو ہے نا وہ اشعار باقاعدہ محفوظ ہیں, ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس دور کی عربی کا پتہ چل جائے. تو اگر جاہلی اشعار کی ضرورت ہے تو منطقی اصطلاحات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی استعمال ہو چکی ہیں. یہی اصل میں بنیادی وجہ, لوگ کہتے جی مدرسے والے نصاب کیوں تبدیل نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کر لو نصاب, نصاب ہم بھی اس کے حق میں, لیکن مہربانی کر کے ایسی چیزوں کو تبدیل نہ کرو کہ بعد میں آپ کو انہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے. تو یہ ہر چیز کا ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہی جو ہے یہ قطعی ہے, چاہے وہی مطلوع ہے چاہے وہی غیر مطلوع ہے, وہی قطعی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی چار چیزیں کیا ہیں؟ ظنی ہیں. تو ظنی کے مقابلے میں قطعی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں جی, ظنی کے مقابلے میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظنی اصول عطا فرمایا ہے اس چیز کے بارے میں, فرمایا کہ ایک ہوتا ہے قطعی دلیل اور ایک ہوتا ہے ظنی دلیل. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا مطلب جو شرعی دلیل ہے یا اس طرح عقلی دلیل, فرمایا کہ اگر عقلی دلیل ظنی ہے اور شرعی دلیل بھی ظنی ہے تو اس وقت شرعی دلیل کو ترجیح ہوگی, اور اگر شرعی دلیل قطعی ہے اور عقلی دلیل ظنی ہے تو بدر جولا تو ہے. بعض وقت بہت تھوڑا ہے, میں اس چیز کو پورا مکمل کرتا ہوں کیونکہ تو ایک تو شریف پورا نہیں ہوگا. تو حضرت نے مطلب اس میں یہ بات فرمایا ہے کہ قطعی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو کشفیات وغیرہ ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے, لہذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ جاننا چاہیے قضاء دو قسم پر ہوتا ہے, ایک قضاء معلق اور ایک قضاء مبرم. تو جو قضاء معلق ہوتا ہے اس میں تغیر تبدل کا احتمال ہوتا ہے اور قضاء مبرم میں ایسی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ والی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کو بتاؤ تو قضاء مبرم کیا ہے, قضاء معلق کیا ہے. تو اس میں حضرت نے پھر اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ہمارے شیخ جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرتے تھے, میں نے فرمایا کہ کوئی قضاء مبرم میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں کر سکتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی, میرے شیخ کو بھی بڑی عجیب لگتی تھی. لیکن ایک دفعہ ایسی بات ہوا کہ کسی دوست کے بارے میں مجھے کشف ہو گیا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو ان کے لیے میں نے بڑی دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے بچائے, مجھ پر قول دیا گیا کہ وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں مجھے کچھ مایوسی سے ہو گئی, تو پھر اتنے مجھے شکل کو خارج جانے اس بات معلوم ہو گئی. تو اصل میں اس کو وسیلہ کہتے ہیں. تو حضرت کو کہا کہ وسیلہ مل گیا, اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زاری کی ہے, بہت محنت کی. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو قضاء معلق مجقدہ جو مبرم ہے وہ بھی اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں وہ مبرم نہیں ہوتا, وہ معلق ہوتا ہے, لیکن سامنے جو اس کی جو آیا ہے وہ مبرم کی صورت میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو مبرم سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مبرم نہیں ہوتا, معلق ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو فرمایا یہ شیخ عبد القادر جیلانی سب کو بھی جو بات اس طرح ظاہر ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح ظاہر ہوئی تھی کہ وہ اس کو مبرم سمجھتے حالانکہ مبرم نہیں تھا. تو یہ والی بات جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے مطلب اس میں بات فرمائی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو اصل بات ہے وہ یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ جو یقینی باتیں ہیں شریعت کی اس کے مقابلے میں ہم لوگ کوئی اور بات نہ لیں. ہاں, اس کے بارے میں ہم لوگ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اخیر میں فرمایا کہ اصل بات کہ بعض اوقات بعض علوم الہامی میں جو خطا ہوتی ہے, تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ صاحب الہام جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے جو بعض امور جو مطلب یہ ہے کہ جو مسلم مقدمات جو صاحب الہام کے نزدیک ثابت ہوتے ہیں وہ نفس عمل میں وہ ثابت نہیں ہوتے, وہ کاذب ہوتے ہیں, اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے, خلط مت ہو جاتا ہے. اصل میں علم کا باہمی خلط مت ہو جانا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک جھوٹ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو, کیونکہ سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کے اوپر بھی انسان کا سچ ہونے کا گمان ہو جاتا ہے. اس طرح جو انسان کو بہت ساری صحیح باتیں معلوم ہو تو اس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ صحیح باتوں میں چپ جاتی ہے, تو غلطی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ اخیار مر گئی والے نسلی نے اسے ان کے لیے عادت باڑا کری. ہوشیار پرندہ جو ہوتے پہلے تو قابو میں نہیں آتا, نہیں پنستا, ہو جب پنستا دونوں پیروں سے بنتا ہے, کیونکہ بے فکر ہوتا ہے نا وہ لوگ, ہوشیار جو ہوتے ہیں. بعض دفعہ کانفیڈنس میں بھی انسان مار کے آ جاتا ہے نا, تو جو لوگ کانفیڈنس میں مار کے آتے تو اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اکثر باتیں صحیح ہوتی ہیں اور اس میں جو دوسری باتیں شامل ہو جاتی ہے اس سے مطلب ہوتے. تو بہرحال جو قابل اعتماد باتیں ہیں وہ تو صرف کتاب و سنت ہے, باقی یہ جو ہے نا مطلب جو دوسری چیزیں ہیں وہ ضروری ہے. تھوڑا سا میں آپ کو آج ایک اور بات پیش کر دوں, بہت قیمتی علم ہے الحمدللہ. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں سوال کرتا ہوں فقہ کن چیزوں پر مبنی ہوتا ہے, ضعیف حدیث پر ہوتا ہے یا صحیح حدیث پر ہوتا ہے, صحیح حدیث یا قرآن آیات پر ہوتا ہے؟ لیکن فقہ زنی ہے قطعی. مولانا صاحب فقہ زنی ہے قطعی, زنی ہے, کیونکہ اگر یہ قطعی ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر صحیح نہیں ہو سکتے. اگر حنفی صحیح ہے اور مالکی بھی صحیح نہیں ہو سکتے, حنبلی بھی صحیح نہیں ہو سکتے, کیونکہ قطعی ہو گیا نا فہنسی ہمارے نزدیک. تو باقی یہ جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کو یہی بڑی غلطی لگی ہے, اس کو قطعی سمجھنے لگتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسروں کو صحیح نہیں کہتے. باقی جو فقہ والے ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں اجتہاد کی بنیاد پر, کیونکہ اجتہادی بات جو ہوتی ہے ذہنی ہوتی ہے. اجتہادی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ ذہنی ہوتی ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ ذہنی ہے, کون سی چیز ذہنی ہے؟ فقہ, جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث پر مبنی ہوتا ہے. تو تبلیغی جماعت کے جو اصول ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے جو اصول ہیں یا کسی درس و تدریس کے جو اصول ہیں یا کسی خانقاہ کے جو اصول ہیں, جو فضائل پر مبنی ہے جس میں ضعیف حدیث بھی استعمال ہو سکتے ہیں, تو کیا خیال اس کے نتائج ذہنی ہوں گے یا قطعی ہوں گے؟ وہ تو قطعی سمجھتے سمجھے نہیں, ان سے اختلاف کفر ہے ان کے نزدیک. تقریباً آج کل اس حد تک پر بات چلی گئی کہ جہالت بہت بڑی جہالت, جیسے حدیث حضرات کی جہالت ہے یہ کہ جو صرف اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں باقی کو غلط کہتے ہیں, جس طرح یہ جہالت ہے صحیح بھی جہالت ہے, اور اپنے آپ کو جہالت سے بچانا چاہیے. بھائی اللہ پاک نے علم کو سمندر بنایا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ ایک کنارے پہ بیٹھ کر ایک نہر پر مطمئن ہوں گے؟ بس یہی ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا غور کریں, وہ محمد احمد صاحب کا میں نے وہ جو واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے صاحب اگر زندہ ہوتے آج تو اپنے قول سے رجوع فرما لیتے. کیوں؟ ان نے جو دلیل دی وہ کتنا زبردست تھی دلیل دی. تو اسی طریقے سے مطلب ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, جو میں نے صحیح حدیث سے جو کوئی چیز مستنبط کی ہے اجتہادی اصول کے بنیاد پر وہ ذہنی ہے, کیونکہ اجتہاد بذات خود ذہنی ہوتا ہے. جو صحیح ہوتا ہے عند اللہ اس پہ دو اجر ہیں, اور جو صحیح نہیں ہے عند اللہ اس پہ ایک اجر ہے. تو پتہ چلا کہ دو ایک کی بات تو چل رہی ہے نا, تو دونوں باتیں ممکن ہیں نا. جب ممکن تو بات ذہنی تو ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ بات ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو واقع ہوا تھا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی اجماع چل رہی تھی اور بنو قریظہ کا فرمان فرمایا کہ وہ عصر کی نماز آپ لوگوں نے ادھر پڑھنی ہے, ادھر جا کے پڑھنی. تو جب عصر کا نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو ایک جماعت نے کہا کہ فرض نماز تو فرض ہے تو اس لحاظ سے اب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. آپ سسم کا منشا تو یہ تھا کہ تمہیں جلدی پہنچنا چاہیے, تو جلدی نہیں پہنچ سکے تو نماز تو نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسرے جماعت نے کہا نہیں, ہمیں تو دین ملا ہی آپ سسرم کے طریقے سے, تو آپ سسم نے جب فرمایا تو ہمارے لیے تو اب یہی فرض ہے, تو لہذا انہیں نماز نہیں پڑھی اور وہ چلتے رہے چلتے رہے. دونوں نے اپنی بات پیش فرما لی آپ سب کے سامنے, اور آپ سب نے کسی کو غلط نہیں کہا. اب بتاؤ, اب دونوں باتیں مختلف ہیں, یقینی طور پر مختلف ہیں, لیکن آپ سب دونوں نے اپنے اشتہار پر عمل کیا اور آپ سب نے دونوں کو تبدیل نہیں ہونے دیا. ایک عجیب بات کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو نہ سمجھ آئے, لیکن بارہ کر لیتا ہوں. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے صالحہ میں جن کے تشریف لاتے ہیں, اگر حنفی کے روئے میں صالح میں تشریف لاتے تو حنفی طریقے سے بات فرماتے ہیں, اور اگر شافی کے آتے تو شافی طریقے سے بات فرماتے ہیں. اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ حالانکہ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے. حاجی آپ سب کو تو پتا ہے نا کہ دونوں میں کون صحیح ہے, لیکن نہیں, وہ میں چیز کو مینٹین رکھا ہے تاکہ وہ جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے اس میں فرق نہ آئے. تو یہ اختلاف امتی رحمت, یہ جو بات ہے اس بات کو یاد رکھو, اللہ پاک نے اس میں وسعت دی ہے, اپنی وسعت کو اپنے پر تنگ نہ کرو, پریشان ہو جاؤ گے. اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے, اتنے بڑے دروازے کو اپنے پر تنگ نہ کرو. یہ بات ہے, جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پیدا کرتا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. مختصر سا ذکر کیونکہ فکر کو تو رہے. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا